الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يدع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين قاسم الجبارين ومدرك الهاربين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل احیاء ولکن لا تشعرون درود بھیج محمد و آل محمد اللہ صلی علی محمد و آل محمد عزیزان گرامی سورہ بقرہ کی 154 آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں ارشاد رب العزت ہے ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات یہ گمان بھی نہ کرو کہ جو راہ خدا میں مارا جائے وہ مردہ ہے بل احیاء وہ زندہ ہیں ولکن لا تشعرون اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے قبل اس کے کہ میں گفتگو کا باقاعدہ آغاز کروں شہید سرفراز حسین بنگش کے والد سے درخواست کروں گا کہ وہ آگے تشریف لے آئیں درود بھیج محمد و آل محمد آج ہم ایک ایسے دو شہداء کی یاد میں یہاں جمع ہوئے ہیں کہ جن کا عمل جن کا کردار جن کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے تقاریر آپ سماعت فرماتے رہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ میرے بعد بھی علماء خطاب فرمائیں گے نہیں فرمائیں گے میرے علم میں یہ بات نہیں ہے لیکن چونکہ مجھے مجلس کا حکم دیا گیا تھا میں اسی حساب سے اور اسی مناسبت سے اپنے نکات کو تیار کر کے لایا ہوں درود بھیجے محمد و آل محمد لہذا چاہتا ہوں کہ آج شہداء ہم اور ہمارے شہداء کے عنوان سے کچھ نکات کو آپ کے سامنے بیان کروں اور یہ نکات نہیں ہیں بلکہ یہ درد دل ہے یہاں پر علماء موجود ہیں اور جناب علامہ مرزا یوسف حسین صاحب قبلہ ایک عرصہ دراز سے ملت کی تربیت کے لیے کوشاں ہیں دامی درم سخن مختلف حوالوں پر آپ ہر برے وقت میں ملت کے کام آئے اور یہاں پر بھی آپ کی موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ قوم کے حقیقی علماء وہی ہوتے ہیں کہ جو میدان عمل میں حاضر رہتے ہیں نرم گدوں میں بیٹھ کر ٹھنڈے کمروں کے اندر بیٹھ کر حسینیت کی بات کرنا اور ہے اور میدان عمل میں نکل کر دیدار علی جلبانی کی طرح حق کا کلمہ پڑھنا کچھ اور ہے تو یہ میرے کچھ مشاہدات ہیں کچھ درد دل ہیں کہ جو آپ سے میں کرنا چاہتا ہوں اور یہ تقریر کا یا خطابت کا انداز نہیں ہے بلکہ گفتگو کی صورت ہے کہ جسے اس مختصر سے وقت میں آپ کی سماعت کی نظر کرنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اس پہ غور و خوص فرمائیے اور کہیں اصلاح کا پہلو ہو تو وہ نقطہ مجھ تک پہنچائیے کہ شاید میرے سوچنے میں، سمجھنے میں یا میرے آبزرویشنس میں کوئی کمی اور کوتاہی رہ گئی ہو۔ عزیزانِ گرامی، ہم اور ہمارے شہداء، سب سے پہلی بات، خود شہداء کے بارے میں سورہ آل عمران میں بھی ہے اور سورہ بقرہ میں بھی ہے۔ نوجوان بچے بیٹھے ہیں اور بہت زیادہ علمی گفتگو نہیں کروں گا، مشاہداتی اور آبزرویشنس کی گفتگو کروں گا تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں ہماری یہ محفل در حقیقت جن دو عظیم شہداء کے لیے یہ منعقد کی جا رہی ہے کہ جس میں علامہ دیدار علی جلبانی اور ان کے محافظ با وفا سرفراز حسین بنگش، سرفراز علی بنگش کی شہادت کی وجہ سے آج ہم یہ جمع ہوئے، تو چاہتے ہیں کہ ان کے حوالے سے کچھ گفتگو کر سکیں۔ سب سے پہلی چیز شہداء کی عظمت کے بارے میں، اس آیہ مجیدہ میں سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا ولکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے، وہ زندہ ہیں۔ کیوں شعور نہیں ہے؟ اس شعور کی وجہ یہ ہے کہ وہ جس عظیم منزلت پہ فائد ہوئے ہیں، وہ جس عظیم مقام پر فائد ہوئے ہیں، انہیں جو مرتبہ ملا ہے، در حقیقت تم اس کا شعور، تم اس کی پہچان حاصل نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ ہم مادی دنیا کے حصار میں ہیں، جس کو میں بہت ہی آسان زبان میں کہتا ہوں، 4 گھنٹے کا اوور ٹائم اور 8 وقت کی روٹی کی زندگی میں ہم مقید اور محصور ہو کے رہ گئے ہیں۔ اوٹی اور روٹی کی زندگی، اوور ٹائم ملے گا تو 4 وقت کی روٹی اور کما لیں گے۔ پوری دنیا میں اس وقت جو کشمکش ہے وہ یہ کہ اقتصادی طور پر در حقیقت انسانوں کو جھونک دیا جائے تاکہ وہ اس اقتصاد و معیشت و اکنامکس کے پیچھے جو شاطر ذہن موجود ہے، جو عالمی سامراج اور ڈکٹیٹر موجود ہے، اور جو سیاست کے اصول طے کیے جا رہے ہیں، در حقیقت اس کے تحت تیسری دنیا پر، خصوصاً تھرڈ ورلڈ کنٹریز پر عبور حاصل کیا جا سکے۔ پوری دنیا میں اس وقت یہ کشمکش جاری ہے کہ پورے انسانوں کو صرف ان کی روٹی اور رزق میں لگا دو، تیسرا کوئی خیال، دوسرا کوئی خیال ان کے ذہنوں میں نہ آئے، آفس سے نکلیں اور اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ ایک واقعہ میں نے دیدار علی جلوانی شہید کے سویم میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا، اتنے بے حس ہو جائیں لوگ۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ میں اپنی قوم کی ہمت برداشت دیکھنا چاہتا ہوں۔ توجہ ہے دیدار گرامی، کہا کہ ٹھیک ہے۔ ایک پل تھا جو اس شہر کو دوسرے شہر سے ملاتا تھا، لوگ اس پل سے گزر کر اپنی ملازمت کے لیے جایا کرتے تھے۔ وزیر اعظم نے اس پر بھاری ٹیکس لگا دیا، جو آئے گا پیدل بھی جائے گا وہ ٹیکس دے گا۔ کچھ نہیں ہوا، لوگ آتے تھے، ٹیکس دیتے تھے، چلے جاتے تھے۔ اسے دگنا کر دیا کہ جناب شاید اب کوئی رد عمل سامنے آئے، قوت برداشت دیکھنی ہے لوگوں کی۔ دگنا بھی کر دیا، پھر بھی کوئی حرکت، کوئی تحرک، کوئی فعالیت، کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی۔ پھر اس کو 3 گنا زیادہ کر دیا، 4 گنا زیادہ کر دیا، پھر بھی کوئی تحرک و بیداری قوم میں نظر نہیں آئی کہ اتنا بھاری ٹیکس دے کر جائیں اپنی ملازمت پر۔ بادشاہ نے کہا آخر وجہ کیا ہے؟ کہا کہ آپ صبر کیجئے، دیکھیے۔ اب وزیر اعظم نے کہا کہ ایک شخص پل پہ کھڑا ہو جائے گا، جو بھی جائے گا اس کو جوتے مارے گا، 4 جوتے مارے گا ایک ایک شخص کو۔ اب جو بھی گزرتا تھا ٹیکس بھی دیتا تھا 4 گنا زیادہ، اور اس کو 4 جوتے بھی مارے جاتے تھے۔ اگلے دن جو ہے وہ پورا شہر بادشاہ کے محل کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا اب تو میری حکومت کا تختہ الٹ جائے گا۔ نمائندہ افراد کو بلایا گیا کہ وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ آپ نے ٹیکس بڑھایا، ہم نے ٹیکس دے دیا، آپ نے 4 گنا کیا، ہم نے 4 گنا کر دیا۔ اب اتنی مرحمت فرمائیے، اتنی ہماری خدمت کیجئے کہ یہ جوتے مارنے والا ہے، کم سے کم ان کی تعداد میں اضافہ کر دیں تاکہ جلدی جوتے مارے، اپنے گھروں کو جائیں، اپنے ملازمت کو جائیں۔ یعنی اتنا بے حس کر دیا جائے گا ان حالات کے تحت، یہ وہی حالات ہیں۔ تو ہمیں بے کسی کی، لاچارگی کی زندگی نہیں گزارنی ہے۔
کہ ادھر سے جب نکلیں تو منہ چھپا کے نکلیں کہ کوئی ہمیں دیکھ نہ لے، کہیں سی سی جو کیمرے لگے ہوئے ہیں یا ہماری تصویر نہ بنا لیں، منہ چھپا چھپا کے نکلیں کہ جناب بیچاری اور لاچارگی کے ساتھ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بھی کوئی تصویر آ جائے کہ جناب یہ بھی شہدا کی مجلس میں گئے تھے۔ یہ ہماری قوم کا مزاج ہو گیا ہے۔ میں بارہ کہتا ہوں، یہ میرے درد دل ہے کہ جو جا رہا ہوتا ہے، جس کی جنازہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، کہ آواز نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ یہ قوم کی حیات کیسے بن جائے گی؟ ایک شہید کی زندگی کبھی سوچا ہم نے؟ وہ تو چلا گیا۔ یہ شہید کی موت، شہید کی شہادت کیسے حیات بن جائے گی؟ کیسے زندگی عطا کرے؟ کبھی سوچا ہم نے؟ زیادہ زیادہ یہ کرتے ہیں، چار پوسٹر نکال دیں گے، دو مجلس ہو جائیں گی، چار جگہ چراغا ہو جائے گا، اس کے بعد قصہ تمام، چہلوں کے بعد کوئی نہیں پوچھتا۔ اگلے سال جب ہوگا تو چار پانچ لوگ عزیز اقارب جمع ہو جائیں گے، معذرت کے ساتھ وہی جو ہے اس کی سورہ فاتحہ پڑھ دیں گے اور قصہ تمام ہو جائے گا اگلے سال۔ پھر ہماری قوم کا مزاج یہ بن گیا، چار جگہ چراغا کر دو، دو جگہ سورہ فاتحہ پڑھوا دو، کہنا قصہ تمام ہوں گے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ اور جو جو لے کے جا رہے ہوتے جنازے، ان کی آوازیں تک نہیں، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات، آواز نہیں نکلتی۔ اور جب دفنا کے آ رہے ہوتے تو پھر اتنے مظلوم و مسکین بن کر کے گویا ہم کہیں گئے نہیں تھے۔ تو یہ لاچارگی کیوں؟ شہید اتنی عظمت کا حامل اور اس کی قوم اتنی لاچارگی کے ساتھ، قوم کی تشییع جنازہ میں قوم شریک ہو، آخر وجہ کیا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے واللہ کی لت شرون، تم شعور نہیں ہے۔ کیوں شعور نہیں ہے؟ تم اوٹی اور روٹی کی زندگی میں مقید ہو گئے ہو۔ تم تھوڑا سا نکل کے باہر نکلو، اپنی دنیا سے، اس حساب سے باہر نکلو، اپنے ڈرائنگ روم سے باہر نکلو، اپنی دنیا سے باہر نکلو، تو اس وقت تمہیں اندازہ ہوگا کہ دنیا کہاں ہے، ہمیں کہاں جانا ہے، ہم نے کرنا کیا ہے۔ میں کوئی جذباتی باتیں نہیں کروں گا کہ آپ سے کہ جناب آپ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، چار نعرے لگا دیجئے، میں آگے آگے چلوں گا، آپ میرے پیچھے پیچھے چلیے، اس کے بعد میں بھی تھوڑے سے حالات مختلف ہوں گے تو میں بھی اپنی گاڑی میں بیٹھ کر 9-2-11 ہو جاؤں گا، آپ ڈھونڈتے رہیں گے کہ کہاں گئے مولانا۔ ہوتا رہا یہ، لیکن حقیقی علماء وہ ہوتے ہیں دیدار علی جلبانی کی طرح، جو میدان عمل میں حاضر رہتے ہیں، فرار نہیں کرتے۔ تو قوم کے ساتھ در حقیقت ہمیں کھڑا رہنا ہے، حقیقی علماء وہی ہیں۔ امام خمینی فرماتے ہیں کیوں، آخر وجہ کیا ہے؟ علامہ شہید عارف حسین الحسینی کے شہادت پہ جو پیغام دیا تھا، اس پہ یہی کہا تھا، آخر کیا وجہ ہے کہ مکتب جعفری کے صادق اور سچے علماء کو نشانہ بنایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ ظلم کے مقابل کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ ظلم کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح جم جاتے ہیں، استقامت دکھاتے ہیں۔ تو شہید در حقیقت اس کی اپنی زندگی ہے، اس کا اپنا مقام ہے، جو اس کے خلوص، جو اس کے عمل، جو اس کے کردار کی وجہ سے اسے نصیب ہوا۔ والا قلعہ تشرون، تمہیں شعور نہیں ہے، عند ربہم یرزقون، وہ اپنے پروردگار کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ خب اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ شہداء جو دو طرح کے شہدا ہیں، ایک وہ شہدا ہیں جو حالت جنگ میں، میدان جنگ میں شہید ہوتے ہیں، جن کے لیے نہ غسل کی ضرورت ہوتی ہے نہ کفن کی ضرورت ہوتی ہے، جو میدان جنگ میں مارا جائے، توجہ فرمائیے گا، جو میدان جنگ میں نہ اس کا خون دھویا جاتا ہے نہ اسے کفن دیا جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ اسے کفن دیا جائے، اسے غسل دیا، کیونکہ اس کا خون جو ایک گھنٹے تک اس کے بدن سے نکلے تو نجس، اور جب خدا کی راہ میں مارا جائے تو خون پاک ہو جاتا۔ خدا کہتا ہے اس کو ایسے بھی دفنا دو، کیوں؟ اس لیے کہ میری راہ میں نکلا ہے۔ وہ بدن فوق کل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فوق کل برن برن، ہر نیکی کے اوپر نیکی، حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ انسان راہ خدا میں قتل ہو جاتا ہے، اس کے بعد کوئی نیکی نہیں۔ کیوں نیکی نہیں ہے؟ انسان اس بدن کے ذریعے سے نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، کماتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، اپنا یہ بدن جو اس کی کل کائنات ہے اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے۔ تو ایک وہ شہید ہے کہ جو میدان جنگ میں مارا جائے اور اس کے لیے احکامات مختلف ہوں، وہ 100% شہید ہے۔ من قتل دون مال ہی، من قتل دون عرض ہی، جو اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے، یہ مال کی حفاظت کے لیے مارا جائے، وہ بھی شہید ہے۔ تو یہ وہ شہید نہیں ہے کہ اگر کسی کو عزت و ناموس کی دفاع کرتے ہوئے وہ بیچارہ مارا جائے، شہید ہو جائے، تو اس کو بھی آپ ایسے ہی دفنا دیں؟ نہیں، اس کے لیے وہ حکم نہیں ہے، علماء موجود ہیں۔ کیوں؟ وہ صرف اس کے لیے کہ جو میدان جنگ میں دشمنان دین خدا سے، عالم کفر سے، عالم یہود سے، ہنوس سے جنگ کرتا ہوا میدان عمل میں، میدان جہاد میں فرنٹ لائن پہ شہید ہو جائے، اس کے لیے احکام مختلف ہیں. لیکن یہ شہادت جو ہو رہی ہے، کیا یہ بھی شہید ہے؟ جی ہاں یہ بھی شہید ہیں. کیوں شہید ہیں؟ اس لیے کہ یہ اپنے مکتب کی، اپنے دین کی اور اہل بیت سے وابستگی کی بنیاد پر ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو اہل بیت کی محبت میں مر جائے وہ شہید. کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت سے محبت کرنے والا کبھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھ ہی نہیں سکتا. جو اہل بیت کی پیروی اور سیرت پر چلے گا، ادھر حقیقت ظلم کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بھی بنے گا، ظلم کے خلاف کلمہ حق بھی بلند کرے گا، مظلوم کی حمایت بھی کرے گا، اپنی ڈیوٹیز کو انفرادی اور اجتماعی سطح پر انجام بھی دے گا. کیونکہ اپنی ڈیوٹیز کو انجام دے گا، وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا نہیں رہے گا کہ اچھا جناب کچھ ہو جائے گا، کوئی واقعہ ہوگا تو سوچا جائے گا، دیکھا جائے گا، کمیٹی بیٹھے گی، میٹنگ ہوگی، سفارشات بھیجی جائیں گی، مرکز پہ مرکز سے آئیں گی، نیچے آئیں گی، اس کے بعد دیکھا جائے گا کیا ہو سکتا ہے. من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو محبت اہل بیت میں مر جائے. یہ محبت اہل بیت یعنی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا. کربلا کے تمام شہداء کا تر امتیاز یہ تھا کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو پہچانتے تھے. 13 سالہ قاسم سے لے کر 80 سالے بوڑھے شخص تک ہر شہید اپنی ذمہ داریوں کو پہچانتا تھا. اسے کرنا کیا ہے ہمیں خود ہی نہیں پتا ہوتا. بعض اوقات اتنے حالات خراب ہو جاتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں، جناب کہیں سے کوئی مسئلہ، کوئی نہ کوئی سیاسی پارٹی، کوئی بڑی شخصیت، کوئی بڑا عہدیدار آدمی جو ہے ان مسائل کو حل کرا دے. آخر وجہ کیا ہے یہ بے کسی کی زندگی؟ تو شہید دو قسم کے، ایک وہ شہید ہو جو میدان جنگ میں شہید ہو، دوسرا شہید وہ ہے جو اہل بیت کی محبت میں شہید ہو. اور یہ جو اس وقت شہادتیں ہم دیکھ رہے ہیں، اس وقت جو ہم قتل و غارت دیکھ رہے ہیں، یہ امتحان ہے. اکثر لوگ پوچھتے ہیں یہ کب ختم ہوگا؟ میں نے کہا یہ ختم نہیں ہونے والا، کم ضرور ہو سکتا ہے، تعداد میں کمی آ سکتی ہے، لیکن رکنے والا نہیں ہے. اس لیے کہ امتحان ہے، اور قوموں کا امتحان 3 گھنٹے کا ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے کہ 100 سوال ہیں اور ہر سوال کے نیچے 4 جواب ہیں، 4 میں سے 1 صحیح 3 غلط ہیں، آپ لگاتے جائیے ٹک کے نشان، لگاتے جائیے اور آپ پاس ہوتے چلے جائیں گے. قوموں کے امتحان سالوں پر اور صدیوں پر محیط ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آج جو ہم کام کریں، آج جو علامہ دیدار علی جلبانی ان کے محاور نے شہادت پیش کی، ہم اس کا نتیجہ اور ثمر دیکھیں. ضروری نہیں ہے، آنے والی نسل، ہو سکتا ہے ہمارے بچے، ہو سکتا ہے آنے والی نسل، نوجوان نسل اس کا در حقیقت اس سے برداشت کرے اور اس کو، اس کے ثمرات کو حاصل کرے. تو عزیزان گرامی، اس طریقے سے کہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، ہر شہید جو کربلا میں تھا اس کو اپنی ذمہ داری کو بتا. تو یہ شہادتیں ہمارا امتحان ہے. تو پہلی بات یہ کہ یہ امتحان ہے اور امتحان دینا ہے. اور خدا نے واضح طور پر قرآن میں کہا ہے کہ کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تم صرف یہ کہہ دو گے ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کہ جناب آپ صرف اتنا کہہ دیں گے ہم ایمان لے آئے، ہم مولا علی کے ماننے والے، اور آپ کو چھوڑ دیا جائے گا اور آپ کو امتحان میں، آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا؟ ہرگز نہیں. یہ تمہارا خیال ہے، یہ تمہاری خام خیالی ہے. تمہارا امتحان ہوگا، تمہیں جانچا جائے گا تاکہ تمہاری صداقت، تمہاری سچائی اور تمہارے عمل اور کردار کی وجہ سے تمہیں رتبہ دیا جا سکے. یہ دنیا کے ایگزامز کا ایک فلسفی ہوتی ہے کہ دیکھا جائے کہ آپ نے جو پڑھا ہے، آپ نے اس پہ کتنا عمل کیا، کتنا سمجھا، کتنی ذہانت ہے، اس کا امتحان دیتے ہیں، اس کے بعد اگلی کلاس میں جاتے ہیں. تو خدا بھی درجات ایسے ہی نہیں دیتا. کیا کہا؟ وَلَا نَمْرُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یقیناً تم کو آزمائیں گے، بھوک، مال، جان، عزت، آبرو، سب کی کمی سے آزمایا جائے گا. کہا کہ گریڈ کس کو ملے گا؟ امتحان تو سب کا ہے. وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ، یقیناً امتحان ہوگا. گریڈ کس کو ملے گا؟ سرٹیفکیٹ کس کو ملے گا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صابر بندوں کو، الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله وانا الیہ راجعون, جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے, یعنی صبر کرتے ہیں. اب صبر ہمارے یہاں یہ ہے کہ جناب شہید ہو رہے ہیں تو ہو رہے ہیں, ہمیں کوئی ایک کو دفنا کے آئیں گے, دوسرے کو گاڑ کے آ جائیں گے, دوسرے کا انتظار کریں گے, تیسرا شہید ہو جائے گا, اس کے بعد شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے کہتے ہوئے چلے جائیں گے, منہ چھپا چھپا کے آ جائیں گے, پھر اپنی باری کا انتظار کریں گے, پھر نظمیں بھی لکھیں گے, فیس بک پہ اسٹیٹس بھی جناب اپڈیٹ ہو جائے گا کہ اپنی باری کا انتظار کرو, اور جناب اسی طرح مرتے رہو, مولوی بھیج دیں گے, مولوی یہ کر دیں گے, مولوی وہ کر دیں گے. اس قسم کی باتیں یہ دشمن در حقیقت شہادتوں سے جو پیغام ملنا چاہیے تھا اس پیغام کو کمزور کر رہے ہیں تاکہ علماء کا اور عوام کا جو رابطہ ہے وہ مخدوش ہو سکے, اعتماد کا جو رشتہ ہے عوام کا اور علماء کا وہ کم ہو سکے, اس کی بنیادیں متزلزل ہو سکیں, پھر لاچارگی کے ساتھ اپنی باری کا انتظار کریں گے. تو یہ شہادت طے ہے, یہ امتحان الہی ہے. اور اگر میں یہ آپ سے کہوں تاریخ میں جو کچھ بھی تشیع کا قتل ہوا ہے یہ اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے. اور اگر آپ پوری دنیا, پورے پاکستان کو چھوڑیے, پوری دنیا کی تشیع کی تعداد اٹھائیے تو یہ پوائنٹ میں سم تھنگ لائک دیٹ, کہ اس میں جا کر یہ فگر بنے گی آپ کی. چونکہ ہم ان شہادتوں سے قوت نہیں لے رہے, اثر نہیں لے رہے, ایک کو دفنا کے آتے ہیں دوسرے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں, دوسرے کو دفنا کے آتے ہیں تیسرے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی لاچار کی مسکین کے ساتھ, جیسے میں نے کہا کہ جس طریقے سے نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں, جس طریقے سے لبیک کہہ رہے ہوتے ہیں, جس طریقے سے پتا ہوتا ہے کہ ابھی تو کہوں گا لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, اس کے بعد میں نے سب سے پہلے میں نہیں بھاگنا ہے, سب سے پہلے میں نہیں فرار کرنا ہے. تو ان شہادتوں سے وہ طاقت نہیں لے رہے کہ جو قوم کو حیات دے سکے, جانے والا چلا گیا, نہ وہ بول رہا ہے آپ کے سامنے, نہ آپ کے سامنے چل رہا ہے, نہ پھر رہا ہے, نہ آپ سے کلام کر رہا ہے, نہ آپ کی گفتگو بظاہر اپنے جسم کے ساتھ سن رہا ہے, کیونکہ اس کا جسم آپ کے درمیان نہیں ہے, تو وہ قوم کی حیات کا سبب کیسے بنے گا؟ یہ کون لوگ ہیں جو شہید کی موت کو قوم کی حیات میں تبدیل کریں؟ کبھی سوچا ہم نے؟ نہیں سوچا. جو شاعر کہتا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین, یہ انسان پہلے مصر میں کہا انسان کو بیدار ہو لینے دو, دوسرے مصر میں کہا ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین, ہونا تو یہ چاہیے تھا شاعر یہ کہتا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر انسان پکارے گا میرے ہیں حسین. یہ قوم کہاں سے آ گئی؟ یہ وہی رابطہ اور رشتہ ہے انسان اور قوم میں کہ جو شہید کی شہادت کے بعد اس کے ورثا اس شہادت کے پیغام کو لے کر قوم کو حیات بخشیں گے تو قوم زندہ ہوگی, ورنہ قوم مردہ کہلائے گی. درود بھیجے محمد و آل محمد. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, یہ انفرادیت سے اجتماعیت یعنی قوم میں سفر کیسے طے ہو گیا؟ شاعر نے خود کہہ دیا کہ بیداری سے سفر طے ہوگا. انسان جب بیدار ہوگا تو اپنی ذات میں ملت اور انجمن بن جائے گا. میرے ساتھ ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ بیٹا یہ جلدی سے ختم کریں تاکہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ پھر مجھے ڈسٹرب ہوتی ہے. وفا کی داستانوں کو کون نقل کرے گا؟ شہید سرفراز حسین بنگش جو شہید ہو گیا, جس کا ارمان ہی یہی تھا کہ پہلے میری گولی لگی کہ بعد میں آغا دیدار جلوانی کے, جس کا ہدف ہی یہی تھا, جو باتیں میں نے ان کے والد ان کے بھائیوں سے سنی ہیں. یہ وفا کی داستانیں کون نقل کرے گا؟ وہ جہاد, وہ استقامت, وہ عزم و حوصلہ, کڑے سے کڑے وقت میں, برے سے برے وقت میں دیدار علی جلوانی کا آگے آگے ہونا, یہ کون نقل کرے گا؟ یہ قوم کی حیات کیسے بنے گا؟ خود بخود بن جائے گا؟ نہیں. اگر خود بخود بننا ہوتا تو امام حسین کبھی خواتین کو ساتھ لے کے نہ آتے, کہتے خود بخود کربلا کا پیغام پہنچ جائے گا. نہیں, وارثان کربلا اس پیغام کو لے کے چلے, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں رسن, سروں پہ چادر نہیں, بدترین ماحول, لیکن وارثان کربلا, یہ اسیر ضرور تھے لیکن شہدا کے وارث سے, کربلا کے وارث تھے, کربلا کے ترجمان تھے, اس بنا پر انہوں نے اس پیغام کو آگے پہنچایا. اگر یہ خواتین نہ ہوتی، اہل بیت نہ ہوتے، وارث شہداء کربلا نہ ہوتے تو پیغام دب جاتا، دفن ہو جاتا، کربلا ختم ہو جاتی. امام حسین بھی جانتے ہیں کہ میری کربلا کو آئندہ آنے والی نسلوں تک پہنچانے کے لیے وارثان کربلا، وارثان شہید ہونے چاہیے. تو جب تک ہم اپنے شہید کے وارث نہیں بنیں گے، یہ شہادتوں کا پیغام قوم کے لیے در حقیقت حیات کا سبب نہیں بنے گا. شہداء اپنا کام کر گئے، اپنی خدمتیں انجام دے گئے، اپنی وفا کی داستانیں رقم کر گئے، اپنی حق و صداقت کو مجسم کر گئے، لیکن اب ان کی شہادت سے ان کے ورثا، لیکن یہ ورثہ صرف باپ بھائی اور زوجہ بچے نہیں ہونے چاہیے، پوری قوم کو ہر شہید کا وارث بننا چاہیے. اس لیے کہتے ہیں شہید پرور قوم بنے، شہید پہ رونے والے نہ بنے. ایک مفکر تھا، وہی کہتا تھا کہ بدبختی ہم لوگوں کی یہ ہے کہ ہم امام حسین پہ روتے ہیں. گریے کا جو منفی پہلو ہے ہم اس کو لے کے بیٹھ گئے، گریے کا، امام حسین پہ گریے کا، شہید پہ گریے کا جو حقیقی فلسفہ اس کو فراموش کر دیا ہم نے. جو سرخ شیعت تھی، جو شہادت کی شیعت تھی، جو وظیفے کی ادائیگی کی شیعت تھی، وہ سیاہ شیعت میں تبدیل ہو گئی. بات ہم کرو چارہ صبح آؤ، اپنے کارنامے کو، اپنے رزلٹ کو صاف کرو، گناہوں کو مٹاؤ، اس کے بعد چلے جاؤ، زیرو میٹر ہو جاؤ، اس کے بعد دوبارہ آنا. نظر اللہ نیاز حسین، لنگر زندہ باد. جو حقیقی تشیع تھی کہ اپنے وظیفے کو آخری وقت تک ادا کرنا، اس کو ہم بھول گئے. گریے کا منفی بل، وہ کہتا تھا ہماری بدبختی یہی کہ ہم امام حسین آئمہ جیسی عظیم ہستیوں پہ گریہ کرتے، گریہ کر کے ختم، چارہ صبح اس کے ختم. وَإِلَّا شہید متعین نے بیان کیا شہید پہ رونے کا فلسفہ کیا ہے، کیوں کہا کہ شہید پہ گریہ کرو، شہید کا ماتم کرو، فلسفہ اس کے پیچھے. یعنی شہید پہ گریہ، یعنی احساسات اور جذبات کے ساتھ اس کی تحریک میں ارادی شعوری اور اپنے ہوش حواس کے ساتھ اس کی تحریک میں شامل ہونے کا اعلان کرنا، گریہ یہ ہے، ماتم یہ ہے شہید کا. وہلا جانے والے کے ماتم کا سبب کیا ہے، مرنے والے کے لیے شہید ہونے والے کے گریہ کا سبب کیا ہے؟ تم اس تحریک میں شامل ہو اپنے جذبات کے ذریعے سے، دل کی گہرائیوں کے ساتھ. یہ شہید پر رونے کا، ہم روتے ہیں اس کے بعد رو رو کے اتنے عادی ہو گئے کہ چار اور یہاں پہ دھماکہ بھی ہو جائے، خدا نہ کرے تو ان کو بھی دفنا کے آئیں گے، اس کے بعد کان پہ جو نہیں رہیں گی معذرت کے ساتھ. تو وارثان کربلا، شہداء کربلا وارث بنے، شہداء کربلا کے وارث بنے اسیران کربلا. سختی میں سختیاں، کٹن مراحل، کٹن حالات، لیکن کربلا کا پیغام پہنچایا. تو پوری قوم کو شہید پرور بننا ہے، مردہ پرور نہیں بننا کہ جناب مردوں کو پرورش کریں کہ جناب تم بھی تیار ہو جاؤ، تم بھی تیار ہو جاؤ، مولوی صاحب کو آگے کر دو، آپ بھی چلے جائیے، مرزا صاحب آپ بھی چلے جائیے، ادا صاحب آپ بھی چلے جائیے، فلاں صاحب آپ بھی چلے جائیے. اس کے بعد جب مولوی کہیں نظر نہیں آیا تو کہا کہ بک گیا، بیچ دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، تانے بانے ہیں. اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں. یہ منفی باتیں جس وقت قوم میں درار ڈال رہی ہیں، یہ منفی باتیں، یہ ایس ایم ایس، یہ فیس بک، یہ سوشل میڈیا، یہ ٹویٹر سروسز، یہ جو کچھ بھی قوم میں افتراق ڈال رہا ہے، یہ سب شیطان اور شر اور باطل اور دشمن کی سبب سے، دشمن کی طرف سے ہیں یہ باتیں. تو شہید پرور قوم بننا ہے ہمیں، تو ان شہادتوں سے ہمیں ہمت لینی ہے، حوصلہ لینا ہے. یہاں پر مجھے جملہ یاد آ رہا ہے، استاد مقاومت سید حسن نصر اللہ کا، کہ جب بھی ہمارا کوئی شہید ہوتا ہے ہمارا کربلا سے رشتہ اور مضبوط ہو، مستحکم ہو جاتا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. ان شہادتوں سے ہمارا رشتہ کربلا سے مضبوط ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہو کہ شہدا کے جنازے میں تو آ گئے ہوں، چار گالیاں بھی دے رہے ہوں، سلواتیں بھی سنا رہے ہوں، برا بلا بھی کہہ رہے ہوں، سب شتم بھی کر رہے ہوں کہ دیکھو خود تو آگے چلے گئے، مروا دیا، اب ہم آئے ہیں تو ہم بھی، ہماری بھی باری لگی ہوئی ہے. مضبوط ہونا چاہیے. کیوں شہدا کی اتنے شہدا دینے کے بعد ہم مستحکم نہیں ہو رہے، مضبوط نہیں ہو رہے؟ اس لیے کہ ہم وارث شہدا نہیں بنے، ہم شہدا کے پیغام کو لے کے آگے نہیں چلے. چلے تو بہت زیادہ کیا کہ چار جگہ چراغا کر لیا، چار جگہ تصویریں لگا دیں، اس کے بعد قصہ تمام، بہت ہی معذرت کے ساتھ، کوئی بھی ہو، اس سے زیادہ کیا کیا ہم نے؟ کیا شہید کے پیغام کو، اس کی زندگی کو، اس کے میسج کو آگے تک پہنچایا ہم نے؟ ہر شخص کی ذمہ داری ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہر شخص جو ہے وہ دفاع واجب ہے کہتا ہے جو ہے وہ اسلحہ لے کے کھڑا ہو جائے. نہیں، ہر شخص کی اپنی ایک صلاحیت اور قابلیت ہوتی ہے، وہ اس کے مطابق انجام دے. آپ جس فیلڈ آف لائف سے وابستہ ہیں، جس شعبہ حیات سے آپ کا تعلق ہے، آپ اپنے شعبہ حیات میں رہتے ہوئے اپنی قوم، ملک، مذہب اور تشیع اور عزاداری کی سربلندی کے لیے کوشش کریں. یہ آپ کا وظیفہ ہے. آگاہ ہوں، بیدار ہوں. یہ نہیں ہو کہ کوئی فلاں سیاسی پارٹی آ کے کر دے گی، کوئی فلاں شخصیت آ کے یہ کام کر دے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. ہرگز نہیں، یہ کچھ نہیں کریں گے. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس سے ہمیں در حقیقت سبق لینا ہے، توانائی لینی ہے، طاقت لینی ہے. اس لیے کہ طے ہے کہ ہم نے مر جانا ہے، طے ہے کہ ہمیں مٹی میں مل جانا ہے، طے ہے کہ موت آنی ہے، طے ہے کہ جسم فنا ہو جائے گا، طے ہے کہ یہ جسم برباد ہو جائے گا، لیکن روح باقی رہے گی. یہاں پر میں چاہتا ہوں امام حسین علیہ السلام کے کچھ اشعار آپ کے سامنے پیش کروں. درود بھیجیے محمد و آل محمد. جب عراق کی جانب امام کا قافلہ رواں دوا تھا، تو شقوق کے مقام پر کوفے سے آنے والے ایک شخص سے امام کی ملاقات ہوئی. تو اس امام نے پوچھا کوفے کے کیا حالات ہیں. دیکھیے، یہ امام کا سوال کرنا اس بات کی علامت ہے کہ امام اس ظاہری علم سے کہ جو ایک لیڈر، ایک رہبر، ایک رہنما، ایک پیشوا، ایک سلطان کے لیے ضروری ہوتا ہے، اسی علم سے فائدہ ہوا. اللہ، امام چاہتے تو علم غیب سے فائدہ اٹھا لیتے اور دیکھ لیتے تمام حالات کو. نہیں، یعنی بتا رہے کہ جو طاقت و توانائی، جو فہم و فراست، جو عقل و شعور، جو بصیرت تمہارے پاس ہے، اس کو بروئے کار لاؤ. پوچھا کیا حالات ہیں؟ اس نے کہا کہ مولا یہ حالات ہیں. اس نے کہا کہ فرزند رسول، اہل عراق آپ کے خلاف متحد اور ہم آواز ہو چکے ہیں اور آپ کے خلاف جنگ کے لیے آپس میں گٹھ جوڑ کر لیا ہے. اس کے بعد امام علیہ السلام یہ فرماتے ہیں، ان الامر للہ یفعل ما یشاء وربنا تبارک وهو کل یوم فی شان. اس کے بعد امام حسین یہ اشعار فرماتے ہیں. یہ اشعار سنہری حروف سے لکھنے کی اور ان کو ازبر یاد کرنے کی ضرورت ہے. فَإِن تَكُنِ الدُّنْيَا تُعَدُّ نَفِيسَةً فَدَارُ ثَوَابِ اللَّهِ أَعْلَى وَأَمْبَل. فرماتے ہیں کہ اگرچہ کہ یہ دنیا بہت سے لوگوں کے لیے، بعض لوگوں کے لیے بہت نفیس، بہت عمدہ، بہت آسائش والی، ایش و عشرت والی ہے، لیکن اللہ کے دار ثواب کا درجہ اور مقام اس سے بڑھ کر ہے. آخرت کو یاد کیا فوراً. دنیا ٹھنڈی مشین میں بیٹھنا اور حسینیت کے لیے کام کرنا بہت آسان ہے، لیکن میدان عمل میں نکل کر قوم کے ساتھ کھڑا ہونا جو حقیق علماء کا کردار ہے، وہ کچھ اور ہے. فَإِن تَكُنِ الدُّنْيَا تُعَدُّ نَفِيسَةً. دنیا بہت اچھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے یہاں جو بندے کا ثواب اس کے عمل کی وجہ سے لکھ دیا گیا ہے، وہ بہت اعلیٰ ہے. وَإِن تَكُنِ الْأَمْوَالُ لِلتَّرْكِ جَمْعُهَا فَمَا بَالُ مَتْرُوكِ بِهِ الْمَرْءُ يَبْخَلُ. فرماتے ہیں کہ اگر جمع شدہ مال و دولت کو چھوڑ کر ہی جانا ہے، کتنا مال لے کے جائے گا انسان؟ دو گز کفن لے کے جائے گا، دو گز زمین لے کے جائے گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں لے کے جائے گا، سب کچھ چھوڑ کے جائے گا. اگر یہ مال جو تم اور ہم جمع کر رہے ہیں، اگر یہ چھوڑ کے جانا ہے، تو پھر انسان اس کے بارے میں کنجوسی اور بخل سے کام نہ لے، راہ خدا میں دے. رسول اللہ کے ایک صحابی کا انتقال ہوا، بہت امیر، بہت غنی، اور اس نے وصیت کی کہ رسول اللہ جو ہیں وہ میرے باغ کے کھجوروں کو اپنے ہاتھوں سے صدقہ کریں. رسول اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہاتھوں سے صدقہ کریں گے، کتنا ثواب ہوگا. رسول اللہ پہنچے اور ایک کھجور اٹھایا، اور کھجور اٹھانے کے بعد کہا کہ اگر یہ مرنے والا میرا صحابی اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ اور ارادے سے ایک کھجور اپنی زندگی میں راہ خدا میں دے کے جاتا، تو اس کے مرنے کے بعد جو میں پورا باغ راہ خدا میں دے دوں گا، یہ ثواب کم ہے. اس کا ایک کھجور اپنی زندگی میں اپنے ارادے سے دینا بہت اعلیٰ ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں، وَإِن تَكُنِ الْأَرْزَاقُ قِسْمًا مُقَسَّمًا فَقِلَّتُ حَرْسِ الْمَرْءِ فِي الْكَسْبِ أَجْمَلُ. فرماتے ہیں کہ اگر رزق اور روزی تقسیم کر دی گئی ہے، بانٹ دی گئی ہے، تو پھر انسان دولت کے حصول کے لیے جتنی تما اور لالچ کم کرے، وہ اس کے لیے اتنا ہی بہتر ہے. اس کے بعد عجیب جملے ہیں، وَإِن تَكُنِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنْشِئَتْ. اگر یہ موت اگر یہ بدن موت کے لیے بنے, فنا ہونے کے لیے, مٹی میں مل جانے کے لیے بنے ہیں, فقط لو مرئن بالسيف في الله افضل, تو خدا کی راہ میں تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا بہت افضل اور مرتبے کی بات ہے. جب مر جانا ہے تو پھر موت کا انتخاب کرو. اس کے بعد فرماتے ہیں علیکم سلام اللہ یا آل احمد فإنی ارانی عنکم سوف ارحلو, اے آل احمد میرا آپ پر سلام ہو, محسوس کر رہا ہوں کہ میں بہت جلد آپ سے رخصت ہو جاؤں گا. یہ بدن, یہ مال, یہ دنیا, یہ سب یہی رہ جائے گا. عزیزان گرامی, ہمیں شہدا کا وارث بننا ہے, اور شہدا کا وارث بننے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی تصویریں بھی شائع کریں, چراغا بھی کریں, مجلسیں بھی برپا کریں. لیکن یہ کافی نہیں ہے, یہ مقدماتی چیزیں ہیں, انیشل اسٹیج کی چیزیں ہیں. اصل چیز ان کے پیغام کو لے کر, ان کے میسج کو لے کر قوم کو شعور دینا ہے کہ ہم نے جانا کہاں ہے. اندھی شہادت, اندھیرے سے آنے والی گولی, وہ بھی اہل بیت کی محبت میں آ رہی, شہادت کا درجہ رکھتی ہے, لیکن وہ شہادت کہ جو ارادی ہو, اختیاری ہو, وہ شہادت کہ جو پتا ہو کہ سامنے تیر ہے, تبر ہے, گولیاں ہیں, دھماکے ہیں, میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کروں گا تو مارا جاؤں گا, اس شہادت کا درجہ کچھ اور ہے. تو ہمیں وارث شہدا بننا ہے. میرے نوجوانوں, بزرگوں, ساتھیوں, شہدا کے وارث بننا ہے. شہدا کے وارث بننے کے لیے ضروری ہے شہدا کے پیغام کو. شہداؤں کا پیغام کیا تھا؟ کام, 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 فعالیت, فعالیت, فعالیت. اپنی ذمہ داری کو پہچانا. علماء موجود ہیں, بس میں مختصر کر رہا ہوں. اگر وارث نہ بنے, اگر ان شہادتوں سے طاقت کا مظاہرہ نہ کیا, مجتمع نہ ہوئے, طاقتور نہ ہوئے, متحد نہ ہوئے, 10 لاکھ بھی شہادتیں ہوتی جائیں, ہماری قوم کا یہی حال رہے گا. کندھے پہ جنازہ ہوگا شہید کا, شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے, یہ کہتے ہوئے, سر میں گاتے ہوئے, راگ الاپتے ہوئے, اس کو بھی دفنا کے آ جائیں گے. میں مر جاؤں گا, مجھے بھی گاڑ کے آ جائیں گے, کوئی اور شہید ہو جائے گا, اس کو بھی یہ کہتے ہوئے آ جائیں گے, اور پھر اپنے بیٹھ کے باری کا انتظار کریں گے, ہمیں تو بھیج دیا, ہمیں تو یہ کر دیا, ہمیں تو وہ کر دیا, ہم تو مرنے کے لیے. اگر ان شہدا کے خون سے متحد نہ ہوئے, ہوش کے ناخن نہ لیے, تو آنے والا وقت بہت سخت ہے. زیدان کرام, امیر المومن فرماتے ہیں کہ غربال کیا جائے گا, چھانا جائے گا تمہیں, خالص اور ناخالص کو الگ کیا جائے گا. ایسا نہیں ہے, اتنی آسان نہیں ہے تشیع. کتنے ہی ایسے افراد سنتے آئے ہیں کہ سادات کے خون سے گارے بنائے جاتے تھے. حجاج ابن یوسف کے دربار میں ایک ایسا چمڑا تھا جو کبھی خشک نہیں ہوتا شیعہ یعنی علی کے خون سے, جیلوں میں ڈال کر, زندانوں میں ڈال کر فراموش کر دیا تھا اہل بیت کے ماننے والوں کو, سادات بھی اور غیر سادات بھی. تو ہم خون کا دریا عبور کر کے آئے. تو یہ تشیع کی تاریخ کتابیں پڑھیں, لکھی گئی ہیں تاریخ کی کتابیں, تاریخ شیعہ نے علی نامی کتابیں, بہت اچھی کتابیں پڑھیے, پڑھنے کا رواج پیدا کیجئے. ہر وقت ایس ایم ایس, موبائل اور ٹیوٹر سروس اور فیس بک کی مجازی اور ورچوئل دنیا سے باہر نکلیے, دیکھیے کہاں کھڑے ہیں ہم. فیس بک کے اور ورچوئل دنیا کے شعر کچھ اور ہوتے ہیں, حقیقی دنیا کے شعر کچھ اور ہوتے ہیں. عزیزان گرامی, ہمارا تمام ہم و غم سوشل میڈیا ہو گیا ہے, اس کے علاوہ بات ہی نہیں کرتے. تو جب تک کربلا سے رابطہ مضبوط نہیں ہوگا, ان شہادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. 10,000 بھی دیدار علی جنبانی شہید ہو جائیں, قوم میں کوئی چینج نہیں آنے والی. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. یہ میرا درد دل ہے جو میں آپ سے کر رہا ہوں. اگر میرا لہجہ کچھ تلخ ہے اور کسی کو میری باتیں ناگوار گزر رہی, تو میں انتہائی خلوص انکساری سے معذرت کا طالب ہوں. لیکن یہ قوم کی حیات کیسے بنے گی؟ اتنی شہادتیں ہم نے دیں, قوم کی حیات کہاں گئی بتائیے؟ وہیں کے وہیں, وہیں بٹوارا, وہی تقسیم, وہی گروہ, وہی پارٹیاں, وہی حصے بخرے, یہ تیرا وہ میرا, وہ مولوی تیرا یہ مولوی میرا, میں اس کو چلاؤں گا, میں اس کو, تو اس کو چلائیو, اس قسم کی باتیں. اور پھر سمجھتے ہیں کہ جناب قوم کے لیے خدمت کرنے والے یہ ہیں. اس میں سب سے پہلی ذمہ داری علماء کی ہے. الحمدللہ علماء ساتھ ہیں, متحد ہیں, منسجم ہیں. دوسری ذمہ داری قوم کے پڑھے لکھے افراد کی، باشعور افراد کی، تعلیم یافتہ افراد کی، کہ وہ آئیں اور ایسی محافل، ایسی ڈسکشنز، ایسے سمپوزیم، ایسے سیمینارز منعقد کریں کہ پتہ چلے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، جانا کہاں ہے. تیسری ذمہ داری نوجوانوں کی ہے کہ وہ اپنے جذبات کو اپنے ہوش کے ساتھ، مولانا اتنے شہید ہو گئے کچھ بھی نہیں ہوا، دیکھیں ایسا ہونا چاہیے تھا، ویسا ہونا چاہیے تھا، یہ توڑ پھوڑ ہونی چاہیے تھی، وہ توڑ پھوڑ ہونی چاہیے تھی، آپ کے جذبات اپنی جگہ، لیکن حالات کو دیکھیں پہلے. اے میرے نوجوانوں، یقیناً یہ آپ کے جذبات جو آپ کے بعض اوقات نوجوان گلہ شکوا کرتے ہیں، بعض اوقات منفی بات ابھی کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب آپ لوگوں نے تو ہاتھوں میں چوڑیاں پہن رکھی ہیں، لیکن کچھ نہیں ہو رہا اور کچھ ہونا چاہیے. سب کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، کوئی اگر مجھے منفی بات بھی کہتا ہے، منفی جملے بھی کہتا ہے، اس کا بھی خوش دلی سے اس کا استقبال کرتا ہوں، کوئی بات نہیں، نوجوان ہے، جذبات میں آ جاتا ہے، کبھی برا والا کہہ دیتا ہے علماء کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بات سمجھو کہ یہ حیات، شہید کی موت اس وقت حیات بنے گی جب وارث بنیں گے. وارث کے لیے سب سے پہلی چیز علم ہے. علم ہوگا تو پھر اپنی ڈیوٹیز کو پہچانیں گے. جب کربلا ہوگی تو پھر اسوہ اور آئیڈیل ہوگا ہمارے سامنے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. ابن عمر غالباً ساتویں امام کے زمانے کے صحابی ہیں، تشیع کے جرم میں کوڑے لگائے جا رہے ہیں بازار بغداد میں، تشیع کے جرم میں کہ تم شیعہ ہو، کوڑے، جیسے آج شناختی کارڈ چیک کر کے لوگوں کو بسوں سے اتار کر پتہ چل جائے کہ یہ شخص محب اہل بیت ہے، اس کو قتل کیا جا رہا ہے. تشیع کے جرم میں ابن عمیر کو کوڑے لگائے جا رہے ہیں، راز اگلوایا جا رہا ہے. بتاؤ ابن عمیر کی حالت بہت ناگفتہ بھی، بدن سے خون بہر رہا ہے، بدن ٹوٹا ہوا ہے، خون رس رہا ہے، سانس پھولی ہوئی ہے. مسلسل کوڑے لگنے سے انسان کی حالت غیر ہو جاتی ہے. امام نے اپنے صحابی کو بھیجا اور جا کے کہو کہ امام نے میسج دیا. امام کا قاصد پہنچا ابن عمیر کے کان میں جملہ کا، وہ جملہ یہ یاد رکھیے گا، یہ وہ جملہ ہے جو ہمیں حیات دے گا، جو ہمیں شہید پرور بنائے گا، جو ہمیں شہید کا وارث بنائے گا. اذکر موقفک عند اللہ. ابن عمیر تمہاری پیٹ زخمی ہے، امام دیکھ رہا ہے، امام کو معلوم ہے کہ تمہیں تشیع کے، شیعت کے جرم میں قتل کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، کوڑے لگائے جا رہے ہیں، گولیاں برسائی جا رہی ہیں. اذکر موقفک عند اللہ، خدا کی بارگاہ میں اس تشیع کو قبول کرنے کے نتیجے میں جو تمہیں اجر و ثواب و پاداش ملنے والی ہے، جو ثواب اور اعلیٰ عہدہ ملنے والا، اس کو یاد کرو. ابن عمیر کہتے ہیں جب امام کا میسج ملا گویا میں میرے اندر ایک نئی روح پھونک دی گئی ہو، کہ اس مرتبے کو یاد کریں کہ جو ان شہادتوں کے ذریعے سے، تو سب سے پہلی چیز شعور، بیداری، علم، اور پھر ان شہادتوں کے ذریعے سے متحد ہونا ہے. اور ہر وہ آواز، ہر وہ قلم، ہر وہ مجلس، ہر وہ ممبر، ہر وہ مرثیہ، ہر وہ سلام، ہر وہ میلاد، ہر وہ منقبت جو افتراق، تشتت، دوری، اختلافات کو جنم دے، ہوا دے، یا کنارے اشاروں سے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے، اس سے لا تعلقی کا اظہار کرے. وہ میں ہی کیوں نہ ہوں، اگر میں اختلافات کی بات کروں، ہٹ جاؤ راستے سے. یہ وقت اختلافات کا نہیں ہے، متحد ہونے کا، منسجم ہونے کا. آپ کو اور مجھے یہ کہہ کے نہیں مارا جا رہا کہ تم کس پارٹی سے ہو، کس انجمن سے ہو، کس ادارے سے ہو، سید ہو کہ غیر سید ہو، شمالی علاقہ جات سے ہو کہ کراچی کے بولنے والے ہو، پٹھان ہو کہ پنجابی ہو، سرحد کہ پشتون ہو، یا بلوچ زبان اور ثقافت سے تمہارا تعلق ہے. تشیع، اس تشیع کی حفاظت کے لیے ہمیں شہید پرور بننا ہے. بہت ساری باتیں تھیں، وقت پورا ہو گیا عزیزان گرامی. تو شہید پرور قوم بننا ہے. شہید پرور قوم یعنی شہید کی پرورش کرنے والی قوم. شعور، بیداری، آگاہی، اور ان شہادتوں سے در حقیقت اپنے اتحاد کے لیے، کربلا کی راہ پہ چلنے کے لیے، حق کا سیدھا راستہ، کربلا کربلا نعرہ تو بہت اچھا لگاتے ہیں، لیکن یہ کربلا کا سیدھا راستہ کیسے سیدھا راستہ ہوگا؟ ہم سب کو اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے. اتنی آسانی سے ہم شہید کے وارث نہیں بن جائیں گے. بس یہی سے میں مصائب کا ربط اور تعلق جوڑ دیتا ہوں. شہدائے کربلا کے وارث کون تھے؟ اسیران کربلا. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی گئیں، پیروں میں بیڑیاں، ہاتھ رسن بستہ، اور مظلوم کی مظلومیت کا جو نعرہ تھا وہ تھا یا حسین۔ یا حسین کہنے کی سزا کیا تھی؟ تازیانے، یعنی کوڑے، یعنی شلاق، یہ تھی مظلوم کی مظلومیت کو، تمہیں قیدی بنایا گیا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کو جناب زینب نے بیان کیا دربار یزید میں، واللہ لا تمحو ذکرنا کد قیدک وسعسعیک، واللہ لا تمحو ذکرنا۔ یزید جن کے لیے عظمتیں، جن کے لیے رفعتیں، جن کے لیے آیت تدی، جن کے لیے فضائل، جن کے لیے مناقب اللہ نے لکھ دیے، تو یہ سمجھتا کہ ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دیں، پیروں میں بیڑیاں ڈال دیں، انہیں گلی گلی پھرا رہا ہے، تو نے نواز رسول کو قتل کر دیا، تو سمجھتا کہ وہ عظمتیں وہ رفعتیں تو نے ہم سے چھین لی، وہ اعلیٰ درجات ہم سے چھین لیے؟ تیری بھول ہے، تیری بھول ہے یزید۔ واللہ لا تمحو ذکرن، تو ہماری عظمتوں کو، ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا۔ لیکن اس کی سزا کیا تھی؟ اس کی سزا یہ تھی تادیانے، درے، سب و شتم، لوگوں کی کڑوی کسیلی باتیں۔ ایک غیرت مند انسان کے لیے شاید اپنے بدن پر ظلم برداشت کرنا بہت آسان ہو، لیکن ایک غیرت مند انسان کے لیے اس کی عزت و ناموس کو سب و شتم کیا جائے، منفی جملے کہے جائیں، اس کی ناموس کو بے پردہ بازار میں لائے جائے، یہ اس کے لیے قیامت کی گھڑی ہوتی ہے، قیامت کی گھڑی ہوتی ہے۔ وارث شہدا بنے اسیران کربلا، صرف اسیر نہیں ہوئے، الحمدللہ خدا کا شکر ادا کریں کہ آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں ہیں، بھیڑیاں نہیں ہیں، لب آزاد ہیں آپ کے، بول سکتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں، آواز پہنچا سکتے ہیں، خدا نے یہ آزادی دی الحمدللہ کہ اتنی آسانی سے بیٹھ کر یہ گفتگو کر رہے ہیں۔ کربلا والوں کے جہاد کو دیکھیے، اسیران کربلا کے مصائب کا تذکرہ کیجئے، تو پتہ چلے گا کس طریقے سے انہوں نے وارث شہدا ہونے کا جو قیمت ادا کی ہے، بھاری قیمت ہم تصور نہیں کر سکتے۔ بس عزتن گرامی، تو کربلا سے رابطہ رشتہ مضبوط کرنا ہے، اور وارث شہدا سے، اسیران کربلا سے ہمیں اپنی حیات کے لیے، اپنے اتحاد کے لیے، اپنی وحدت کے لیے، اپنی قوم کے لیے، مستقبل کے لیے، زندگی کے ہر طبقے اور ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے انسان کے لیے حیات کا، زندگی کا، ارتقاء کا، ترقی کا درس لینا ہے۔ بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا، یہ وہ درد دل تھا جو میں کرنا چاہتا تھا۔ شہید دیدار علی جلبانی اور ان کے شہید باپ محافظ سرفراز حسین بنگ، سرفراز علی بنگش کی شہادت کو رائے گا نہ جانے دیں، چار شمع جلا کر، پانچ دیے جلا کر، دو تصویریں چھاپ کر ہم یہ سمجھیں کہ جناب حق ادا ہو گیا، ہرگز نہیں۔ یہ میرا اور آپ کا کام ہے کہ ان شہادتوں کو حیات میں تبدیل کریں، اور یہ کام صرف علماء کا نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ علماء قیادت کرتے ہیں، آگے آگے ہوتے ہیں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ جب ہم سب ذمہ دار بنیں، ذمہ داری محسوس کریں۔ کربلا کے اسیروں کا کتنا بڑا جرم تھا کہ وہ یا حسین کہتے تھے، وہ اپنے شہدا کی مظلومیتوں کو یاد کرتے تھے۔ یہ تھا ان کا جرم، لیکن اس جرم کی قیمت دینے کے لیے سید سجاد تیار تھے، جناب زینب تیار تھے کہ مجھے حسین کے پیغام کو لے کے آگے چلنا ہے۔ کہ جب خیام کو آگ لگ رہی تھی، بیبیاں ایک خیمے سے نکل کر دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے میں جب آگ لگتی تو تیسرے خیمے میں آ جاتی، یہاں تک کہ آخر میں جب ایک خیمہ بچا، جناب زینب سید سجاد کا شانہ ہلایا، بیٹا سید سجاد امام وقت ہو، بتاؤ کیا کریں، ہم سیدانیاں ہیں، ہم نبی زادیاں ہیں، جل جائیں کہ باہر نکلیں؟ امام نے فرمایا تو بھی اما علیہ کن بالفرار، آپ باہر نکلی اپنی جان بچائیے۔ بس بیبیاں سراسیمگی کے عالم میں جب باہر نکلی ہیں، تب باہر یہ لئی انتظار میں تھے، جیسے یہ بیبیاں باہر نکلی، نیدے کی انیوں سے ان کی چادروں کو چھیننا شروع کیا۔ اللہ اکبر، بس چادریں چھنتی جاتی تھیں، بیبیاں اپنے بالوں سے اپنے چہرے کو چھپاتی جاتی تھیں۔ بس ایک دفعہ جب ثانیہ زہرا کی چادر در حقیقت سر سے اترنے لگی، فرات کی طرف رخ کیا ہو کہ جناب زینب نے بھائی عباس بڑی شان سے بہنے کو لے کر آئے تھے، آؤ، ان مصائب کو برداشت کیا کہ حسینیت کا پیغام پہنچے۔ اللہ اکبر، یہی وجہ ہے جب میرے امام سے پوچھا جاتا مولا یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی، تو شاید پوچھنے والا یہ کہتا ہو مولا شاید علی اکبر کا تذکرہ کریں گے، شاید عباس کے بازوؤں کا تذکرہ کریں گے، شاید اکبر کی جوانی کا تذکرہ کریں گے، شاید ننے علی اصغر کے گلے اور تین شعبے کے تیر کا تذکرہ کریں گے، شاید چچا عباس کے بازوؤں کا تذکرہ کریں گے، شاید جناب زینب کے در حقیقت ان مسائل کا تذکرہ کریں گے، لیکن امام نے ایک دفعہ کہا الشام الشام الشام، ارے ساس و کرسی نشین تھے، شرابیوں کو مجمع تھا اور سر حسین تشت میں رکھا تھا، ہم ترک کے غلاموں کی طرح اسیر کیے ہوئے تھے۔ تو سائل نے سوال کیا مولا یہ بتائیے آپ کب تک گریہ کریں گے، اتنے سال ہو گئے، 35 سال احتجاج کیا، 35 سال امام نے حسینیت کے پیغام کو پہنچایا۔ امام نے کہا اے سائل تو نے انصاف نہیں کیا، یعقوب کے 12 فرزند دو میں سے ایک فرزند گم ہو گیا تھا تو اتنا گریہ کیا کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی، ارے جس کے 18 جوانان بنی ہاشم ایک دن میں قتل کر دیے جائیں، ارے جو سوار دوش رسالت ہو، ارے جسے زہرا نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہو، ارے اس کو قتل کر دیا جائے بھوکا پیاسا، اور قتل کرنے کے بعد اس کے سر کو نوکے نیلا پر اور اس کے جسم کو پامال کیا جائے، مجھ سے پوچھتا ہے میں گریہ نہ کروں۔ سائل نے کہا مولا یہ بتائیے کہ قتل ہونا اور شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ امام نے کہا القتل لنا عادۃ وکرامتنا شہادہ، شہادت ہماری بزرگی ہے، قتل ہونا ہماری عادت ہے، ہم اہل بیت قتل ہوتے رہے خدا کی بارگاہ میں، لیکن اے پوچھنے والے ذرا یہ تو بتا کیا ماں بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ شرابیوں کے دربار میں جانا کیا یہ بھی اہل بیت کی میراث ہے؟ اللہ اکبر، 35 سال گریہ کیا سید سجاد نے۔ بس عزادار آخری روایت عرض کروں، جب ایک دفعہ کاروا آ گیا دربار شام میں، یزید بے ادبی کر رہا تھا سر حسین کی، سکینہ دیکھ رہی ہے میرے بابا کے سر کی بے ادبی ہو رہی ہے، ایک دفعہ سکینہ رونے لگی، جناب سکینہ کے رونے کی آواز بلند ہوئی، ایک شقی نے کہا اے یزید اس بچی کو میری کنیزی میں دے دے۔ بس یہ سننا تھا جناب سکینہ، ایک دفعہ پھوپھی اماں جناب زینب کے دامن سے لپٹ گئی، پھوپھی اماں ہمارے خیام کو آگ لگی، ہم نے صبر کیا، پھوپھی اماں بابا نے جو در پہنائے تھے وہ چھین لیے گئے، پھوپھی اماں تماچے لگے میں نے صبر کیا، پھوپھی اماں میرے بابا کو شہید کیا، میرا چچا شانے کٹا کے شہید ہوا، پھوپھی اماں میرے بابا کا لاشا دفن ہوا مجھے شہید، میرے بابا کو شہید کیا میں نے صبر کیا، کیا پھوپھی اماں اب ہم کیا کنیزی میں دیے جائیں گے؟ ایک دفعہ جناب زینب نے جناب سکینہ کو گلے لگا لیا، اے بیٹا یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اہل بیت ان عظمتوں کے مالک ہوں اور ان کو کسی کی کنیزی اور غلام۔
اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ خدا بندہ ہماری عزاداری کو قبول فرما، ہم نے جو کچھ سنا جو کچھ کہا اسے اپنی بارگاہ میں اپنی رضا اور خوشنودی کے حصول کی وسیلہ قرار دے، جن شہدا کے اصال ثواب کے لیے علامہ دیدار علی جلبانی شہید اور شہید باوفا سرفراز علی بنگش کو شہدا کربلا کے ساتھ خصوصاً حضرت ابو الفضل العباس کے ساتھ محشور فرما، خداوندہ ہمیں شہدا کی راہ کو باقی رکھیں، ان کے پیغام کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما، شہید کے ورثاء کو جو یہاں موجود ہیں صبر جمیل، ان کے حقوق شریعہ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، قوم کو اتحاد و اتفاقی دولت سے مالا مال فرما، ملت مؤمنہ و مسلمہ کو اتحاد و اتفاق سے بصیرت و شعور و آگاہی سے اپنی ذمہ داری میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اے خدا جب تک دنیا میں رہیں اس عزا سے اس دین سے اس مکتب سے وابستہ رہیں، اس کے بعد اے خدا جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور محبت محمد آل محمد پر ہو، اور خداوندہ ہماری موت کو شہادت کی موت قرار دے۔ آخر میں ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیے، شہید علامہ دیدار علی جلبانی اور شہید بوفا سرفراز علی بنگش کے لیے۔ بسم اللہ۔